بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ہفتے بھر کے اہم واقعات اور رودادوں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن پہلے آئیے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے چلیں۔
ایران کے نئے ایٹمی پروجیکٹوں کا آغاز، نیتن یاہو سے جان کیری کی ملاقات، پاکستان میں انتخابی سرگرمیاں، برطانیہ میں بند دروازوں کے پیچھے مقدمات پر انسانی حقوق کی تنظیموں کا اعتراض، حکومت مصر سے تعاون کے لیے نیشنل سیلویشن فرنٹ کے شرائط۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir۔
جی ناظرین، آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایران میں گزشتہ دنوں کئی نئے جوہری پروجیکٹوں کا افتتاح کیا گیا، یہ پروجیکٹ تمام کے تمام پرامن مقاصد کے لیے ہیں۔ ایران میں 9 اپریل کو جوہری ٹیکنالوجی کا قومی دن بھی منایا جاتا ہے، اور اسی مناسبت سے ایک افتتاحی تقریب منعقد ہوئی جس سے صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمد نژاد نے خطاب بھی کیا اور بیک وقت کئی جوہری پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔
ایران میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے قومی دن پر صدر مملکت نے جدید ایٹمی پیش رفت اور نئے پروجیکٹوں سے استفادے کے احکامات صادر کیے۔ صدر ڈاکٹر محمود احمد نژاد نے ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جن منصوبوں کا افتتاح کیا ہے ان میں صوبہ یزد کے شہر تفت میں روٹرون کے نام سے موسوم انڈسٹریل الیکٹرانک انہینسر کی رونمائی ہے، اور ساگنت کی یورینیم کی 2 کانوں میں کام کے آغاز، اور شہید رضائی نژاد یلو کیک پروڈکشن کمپلیکس کے افتتاح کا حکم شامل ہے۔ ایران میں ہر سال 9 اپریل کو جوہری ٹیکنالوجی کا قومی دن منایا جاتا ہے۔ روٹرون دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ انڈسٹریل انہینسر ہے، جسے مکمل طور پر ایرانی سائنسدانوں نے اپنی تحقیقات اور تجربات کی روشنی میں تیار کیا ہے۔ اسے جوہری ٹیکنالوجی، طب، پولیمر انڈسٹریز، غذائی صنعت، کار سازی، پانی اور نکاسی پانی کو صاف بنانے، اسپتالوں کے فضلے کی ری سائیکلنگ، پائیدار ٹائروں، نہ جلنے والے شیشوں، لکڑی اور دھاتوں کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یزد کی ساغند سائٹ قدرتی ذخائر سے یورینیم حاصل کرنے کا مختلف مراحل کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اس کارخانے میں موجود تنصیبات کے ذریعے زمین کی 350 میٹر گہرائی سے یورینیم نکالنے کا کام انجام پاتا ہے۔ ساغند کی کانوں سے نکالا جانے والا خام یورینیم شہید رضائی نژاد کمپلیکس میں منتقل کیا جاتا ہے، جہاں مختلف مراحل طے کرنے کے بعد اس کو یلو کیک میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ شہید رضائی نژاد یلو کیک کمپلیکس میں سالانہ 60 ٹن یلو کیک تیار کرنے کی گنجائش موجود ہے، اور یہ دراصل ایران میں یلو کیک تیار کرنے کی پہلی بھٹی ہے، اور اس کے افتتاح کے نتیجے میں ایران یلو کیک برآمد کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ صدر مملکت نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے 5 نئی نیوکلیئر میڈیسنز کی تیاری کے منصوبوں کا بھی افتتاح کیا۔ ایران کے جوہری توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ ڈاکٹر فریدون عباسی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ ایران نے سن 2012 کے دوران جوہری ٹیکنالوجی کے میدان میں پہلے سے طے شدہ اہداف کے مطابق ایٹمی ایندھن کی تیاری، جدید پروڈکشن ٹیکنالوجیوں تک رسائی، توانائی کے پیداوار اور ریڈیو آئیزوٹوپس کے میدان میں زبردست ترقی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عرصے کے دوران ایران نے جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA کے ساتھ بھی اپنے رابطے اور تعاون کو مضبوط بنایا ہے، جس میں IAEA کی نگرانی اور معائنہ کاری کا عمل سر فہرست رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران دنیا کی تمام حریت پسند قوموں کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، اور کسی توقع کے بغیر اپنے ایٹمی تجربات انہیں منتقل کرنے کے لیے تیار ہے۔ واضح رہے کہ ایران میں 9 اپریل کو جوہری ٹیکنالوجی کا قومی دن منایا جاتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے 9 اپریل 2007 کو نتنز کی ایٹمی تنصیبات میں جدید ترین سینٹریفیوج مشینوں کی تنصیب کے بعد ملک میں صنعتی پیمانے پر یورینیم کی افزودگی کا کام شروع کیا تھا۔ اس واقعے کو ایران کی سائنسی تاریخ کا اہم کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔
اور ناظرین اب آتے ہیں جان کیری نیتن یاہو ملاقات کی طرف۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے گزشتہ دنوں مقبوضہ فلسطین یعنی اسرائیل کا دورہ کیا اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس ملاقات میں ایک بار پھر اپنے اس گھسے پیٹے دعوے کو دہرایا کہ بقول ان کے ایران کے خلاف تمام آپشن امریکہ کی میز پر ہیں۔ اس ملاقات کے حوالے سے ایک رپورٹ ہمارے ساتھیوں نے تیار کی، آئیے دیکھتے ہیں۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے صہیونی وزیر اعظم سے ملاقات میں ایک بار پھر ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں وہی گھسے پٹے الزامات دہرائے۔ جان کیری نے کہا کہ ایران کے بارے میں تمام آپشنز بدستور میز پر موجود ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں ایران کی تمام ایٹمی سرگرمیوں کو غیر تعمیری قرار دیا۔ جان کیری نے یہ باتیں اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے ایٹمی ٹیکنالوجی کے قومی دن پر بعض نئی جوہری مصنوعات کی رونمائی اور نئے جوہری منصوبوں کی شروعات کے بعد کی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کی طرف سے اٹھائے گئے یہ قدم اگر خطرہ نہ بھی ہوں تب بھی ان پر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے ایٹمی ٹیکنالوجی کے قومی دن کی مناسبت سے ساغند کی یورینیم کان اور یلو کیک بنانے والے شہید رضائی نژاد نامی کمپلیکس پر کام شروع کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ جان کیری اور صہیونی وزیر اعظم کی اس ملاقات سے نیتن یاہو نے بھی اپنی بدنیتی کا اظہار کیا اور زور دے کر کہا کہ ایران مذاکرات کے آڑ میں اپنے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے۔ حقیقت میں یہ انہی باتوں کا اعادہ ہے جو کچھ عرصہ پہلے امریکی صدر باراک اوباما نے مقبوضہ فلسطین کے دورے پر کی تھیں۔ اوباما نے بھی اس دورے میں اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے ایران کے ایٹمی پروگرام کو ایک خطرہ قرار دیا تھا۔ امریکی صدر نے تو یہاں تک کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام صرف اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ امریکہ سمیت تمام ممالک کے لیے خطرناک ہے۔ سچائی یہ ہے کہ جھوٹے الزامات، اقتصادی پابندیاں اور دھمکیوں کا منصوبہ واشنگٹن اور تل ابیب کی مشترکہ سازشیں ہیں۔ امریکہ حقائق کو مسخ کر کے ایران کے ایٹمی پروگرام کو متنازع بنانے کے لیے کوشاں ہے اور اسے علاقے کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے۔ حالانکہ امریکہ اور اسرائیل نے مشرق وسطی کو جنگ و تصادم کا مرکز بنا کر اسے بدامنی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے اور اس علاقے میں جاری دہشت گردی میں سب سے بنیادی کردار بھی امریکہ اور اسرائیل ہی ادا کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں امریکہ ایران پر الزامات لگا کر اپنے آپ کو اعتراضات سے نہیں بچا سکتا۔ اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں کہ اسرائیل کو امریکہ اور دوسرے یورپی ممالک نے ایٹمی اسلحوں سے لیس کیا، لیکن نیتن یاہو ایران کو خطرے کے طور پر پیش کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے لیے امریکہ کی کھلی حمایت بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، تاہم امریکی حکام یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایران کے سلسلے میں منطقی روش اپنائی ہے۔ حالانکہ ان کے بیانات اور خاص طور پر صہیونی حکام سے ملاقاتوں میں ان کے تبصرے امریکہ کی دوغلی پالیسیوں کی غمازی کرتے ہیں۔ امریکی حکام یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اسرائیل کی مدد ایران کی جانب سے لاحق ممکنہ خطرات کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ اختصار کے ساتھ بس یہ کہنا چاہیے کہ ایران کے سلسلے میں امریکی حکام کی پالیسیاں اور دوہرے بیانات کی حقیقت اب کسی سے پوشیدہ نہیں ہے اور تشہیراتی مہم کے علاوہ ان بیانوں کا کوئی اور مصرف بھی نہیں ہے۔ جہاں تک اسلامی جمہوریہ ایران کا تعلق ہے، وہ تمام تر دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے قومی عزم و ارادے اور عوامی حمایت و پشت پناہی سے ترقی کی شاہراہ پر گامزن رہے گا۔
اور ناظرین اب رخ کرتے ہیں برطانیہ کا، جہاں برطانوی دارالعوام یا پارلیمنٹ نے ایک بل کی منظوری دی ہے جس کے تحت ایسے مقدمات جن کا تعلق قومی سلامتی سے ہو کھلی عدالتوں کے بجائے خفیہ عدالتوں میں چلائے جا سکیں گے۔ اس پر شہری حقوق اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے سخت اعتراض کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔
برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں دارالعوام نے ایک بل کو منظوری دی ہے جو شہری مقدموں کو غیر اعلانیہ طور پر انجام دیے جانے کی اجازت دیتا ہے۔ پارلیمنٹ کے اس اقدام کی انسانی حقوق کی تنظیموں نے سخت مذمت کی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس بل کو ملک کے اندر منصفانہ مقدمات کے منافی قرار دیا ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کی نگرانی میں خفیہ گرفتاریوں، ایذا رسانیوں اور مشتبہ افراد کو عقوبت خانوں میں رکھے جانے کے معاملے میں دنیا کے 54 سے زائد ممالک شریک رہے ہیں۔ ہیں اور 130 سے زائد افراد خفیہ عدالتوں میں جاری ہونے والے فیصلوں کی بھیڑ چڑھے ہیں۔ برطانیہ میں قانونی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں پہلے سے ہی کچھ عدالتوں میں غیر اعلانیہ طور پر کارروائی ہوتی تھی، مقدمے کی کارروائی کی کوئی بھی اطلاع نہیں مل پاتی تھی، اور اب اگر دارالعوام نے اس طرح کی خفیہ عدالتوں کو قانونی قرار دے دیا تو حالات مزید خراب ہوں گے۔ اس قانون کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ملکی اسرار کی حفاظت کے لیے یہ قانون ضروری ہے۔ دارالعوام میں انفارمیشن کمیشن کے رکن جولین پریزر نے کہا کہ یہ قانون ملک کے اندر شفاف عدالتی کارروائی سے متصادم نہیں ہے، بلکہ انصاف کے قیام اور قومی سلامتی کے تقاضوں کے مابین توازن قائم کرنے میں مددگار ہوگا۔ یہ بل ہاؤس آف لارڈز میں پیش کیا جانے والا ہے۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی سے وابستہ معاملات میں ضروری ہوتا ہے کہ شواہد عوام الناس کے ہاتھ نہ لگنے پائیں۔ پہلی دفعہ جولائی 2010 میں برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے خفیہ عدالتی کارروائی کی تجویز پیش کی تھی۔ کیمرون نے یہ تجویز جب پارلیمنٹ میں پیش کی اس سے چند روز قبل ہی پاکستان، افغانستان اور دیگر ملکوں میں خفیہ عقوبت خانوں میں مشتبہ افراد کو ایزائیں دینے کے معاملے میں امریکہ کے ساتھ برطانیہ کی سابق حکومت کے تعاون کا معاملہ سرخیوں میں آیا تھا، جس کی عالمی سطح پر مذمت ہوئی تھی۔ لندن حکومت ہمیشہ ہی خود کو انسانی حقوق کی پاسداری کا علم بردار قرار دیتی رہی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی کا اس حکومت کا ریکارڈ بھی انتہائی شرمناک ہے۔ اس کی تصدیق برطانیہ کے سیاسی و تشہیراتی حلقے بھی کرتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یورپی یونین میں انسانی حقوق کی بدترین تاریخ کے حامل برطانیہ کی حکومت ہے۔
جی ناظرین، اب چلتے ہیں پاکستان، جہاں آئندہ چند دنوں میں پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں، اور پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے جو انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، انتخابات کے حوالے سے اپنے اپنے مینیفیسٹوز کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے جائزہ لے رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر ممتاز سجے نگار پروفیسر شمیم اختر۔
اس وقت انتخاب جو ہے وہ پچھلے انتخاب کے مقابلے میں تو واقعی یہ زیادہ باضابطہ اور شفاف معلوم ہو رہا ہے، اور انتظامیہ بہر صورت اس میں کچھ نہ کچھ روڑے اٹکا رہی ہے، لیکن الیکشن کمیشن اور خاص طور سے فخر الدین جی ابراہیم صاحب اس معاملے میں ثابت قدم ہیں کہ ایسا انتخاب ہو تو مثالی ہو اور ہر شخص کو انتخاب میں حصہ لینے کا موقع ملے، اور جن لوگوں کے خلاف جعل سازی کے مقدمات ہیں یا جرائم ثابت ہو گئے ہوں تو ان کو نااہل قرار دے دیا جائے، اور عدلیہ سے ظاہر سی بات ہے کہ بڑی تقویت عوام کو محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن ایک بات تشویشناک ہے، وہ یہ کہ یہ کہا گیا ہے کہ فوج جو ہے وہ باہر رہے گی پولنگ بوتھ سے اور ہر اسٹیشن پہ نہیں جائے گی، تو یہاں تک تو مناسب ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ، اتنا بڑا ملک ہے، فوج تعینات نہیں کی جا سکتی۔ لیکن بعض ایسے حساس انتخابی حلقے ہیں کہ جہاں خون خرابے کا خدشہ ہے، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پولنگ اسٹیشن پہ فوج کو ہونا چاہیے، تاکہ کسی قسم کا وہاں پہ اگر ہنگامہ ہو یا تشدد ہو تو اس کا فوج مقابلہ، کیونکہ فوج کی موجودگی بذات خود امن و امان کی ایک لحاظ سے ضمانت ہوتی ہے۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ 1977 کا انتخاب میرے نزدیک مثالی، میں نے ہندوستان کا 1952 کا انتخاب بھی دیکھا اور میں نے اس میں حصہ بھی لیا ایک نوجوان کارکن کی حیثیت سے، وہ بڑا صاف شفاف انتخاب تھا، لیکن پاکستان میں اس قسم کی روایت قائم نہیں ہو سکی۔ لیکن 1977 کا صاحب جو انتخاب تھا وہ اتنا مثالی تھا کہ ایسا پاکستان میں بھی میں نے نہیں دیکھا۔ تو فوج اگر تعینات کر دی جائے تو لوگ صحیح معنوں میں اپنے معاشی ضمیر کے مطابق اپنے رائے کا استعمال کریں گے۔
پاکستان کی انتخابی صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے پروفیسر شمیم اختر۔ اور اب ذکر کریں گے ہم مصر کا۔ جہاں گزشتہ کئی دنوں سے مظاہروں اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں شدت اور کمی آتی رہتی ہے، متعدد لوگوں کے زخمی اور ہلاک ہونے کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے موقف کا اعلان کیا ہے مصر کی ہنگامی صورتحال کے حوالے سے، اور مصر کے سب سے بڑے اپوزیشن اتحاد نیشنل سالویشن فرنٹ نے کچھ شرائط پیش کی ہیں حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے۔ ان تمام معاملات پر ہم گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار جناب مصطفیٰ زیدی صاحب۔ مصطفیٰ زیدی صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
میں بھی آپ کو سلام عرض کرتا ہوں اور اپنے ناظرین کو بھی۔
ہندوستان کے لیے نئی دہلی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ممتاز تجزیہ نگار جناب رضوان قیصر صاحب۔ رضوان قیصر صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مصطفیٰ زیدی صاحب، ہم پروگرام کا آغاز کریں گے مصر کی صورتحال۔ مصر جو ایک انقلاب سے گزرا ہے اور وہاں انقلاب سے گزرنے کے بعد میں ایک عوامی حکومت قائم ہوئی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ مصر کے عوام نے ایک آزادانہ رائے دہی کے ذریعے صدر محمد مرسی کو ملک کا صدر منتخب کیا، اگرچہ اسی وقت سے اس بات کی پیشگوئیاں کی جا رہی تھیں کہ جو لبرل جماعتیں ہیں وہ کسی نہ کسی طور حکومت کی راہ میں مشکلات کھڑی کریں گی، لیکن اب صورتحال بہت حد تک واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کے خیال میں نیشنل سالویشن فرنٹ نے جو یہ تجاویز پیش کی ہیں مذاکرات کے لیے، جو شرائط پیش کی ہیں، تجاویز نہیں بلکہ شرائط جو پیش کی ہیں، ان شرائط کی روشنی میں مصر کی صورتحال آپ کے خیال میں کس طرف جائے گی؟ کیا اخوان المسلمین کی حکومت اس بات کو تسلیم کرے گی اور مذاکرات پر آمادہ ہوگی؟
دیکھیے، ان کے جو انہوں نے تین شرائط اپنی پیش کی ہیں بنیادی طور پر، ان میں سے دو ایسی ہیں کہ جن پر شاید عمل ہو سکے یا کسی ترمیم کے ساتھ تھوڑی بہت عمل ہو سکے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ ایک غیر جانبدار آدمی ہو، کو شخص ہو، اس کو بہرحال قبول کیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اخوان المسلمین کو قبول کرنے میں کوئی زیادہ پرابلم پیش نہیں آئے گی۔ اور دوسری شرط جو ہے وہ یہ کہ صاحب الیکشن کے جو قوانین ہیں ان میں ترمیم کی جائے، اس پر بھی بہرحال بات چیت کے ذریعے یہ لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو پہلی شرط ہے وہ بڑی عجیب و غریب شرط ہے، جس میں انہوں نے گویا یہ کیا ہے کہ صاحب ایک غیر جانبدار حکومت آئے، اور کریڈیبل، جو انگریزی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ کریڈیبل حکومت ہو اور امپارشل حکومت ہو۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے بعد، جیسے محمد مرسی صاحب جس میں ان کو اچھی خاصی اکثریت حاصل ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ قبول کرنا میرا خیال ہے اخوان المسلمون کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔
رضوان قیصر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ مصر میں ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے ایک حکومت تشکیل پائی، اور مصر کے عوام کی اکثریت نے صدر محمد مرسی کو اپنا صدر منتخب کیا، انہوں نے کابینہ تشکیل دی، حکومت بنائی، اور وہ حکومت اپنا کام چلانے کے لیے بھرپور طریقے سے کوشش بھی کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو لبرل عناصر ہیں اور لبرل جماعتیں ہیں ان کی طرف سے شروع سے توقع تھی کہ وہ حکومت کی راہ میں روڑے ضرور اٹکائیں گے، اور ایسا ہی ہوا، اور نظر آ رہا ہے کہ پارلیمانی انتخابات بھی ہنگامے اس قدر بڑھے کہ ملتوی کرنا پڑے۔ اب جو یہ شرط سامنے آئی ہے کہ ایک امپارشل اور کریڈیبل یا معتبر اور غیر جانبدار حکومت تشکیل دی جائے، تو یہ اپوزیشن جماعتوں کا مطالبہ آپ کے خیال میں کس حد تک جائز ہے؟
مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی جمہوری نظام میں جب سرکاروں کی تشکیل ہوتی ہے تو وہاں کچھ لوگ جانبدار ہوتے ہیں اور کچھ غیر جانبدار ہوتے ہیں۔ تب ویسے کانٹیکسٹ میں یہ کہنا کہ غیر جانبدار حکومت آئے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں جمہوری نظام کا، جمہوری سیاسی نظام کا جو بنیادی پہلو ہے وہ یہ مان کے چلنا چاہیے کہ جس کسی بھی پارٹی کو میجورٹی حاصل ہوگی وہاں کی پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں، اس پارٹی کو حکومت بننی چاہیے گا۔ تو لہذا یہ ڈیمانڈ اپنے آپ میں بہت ہی غیر مناسب سا ہے کہ غیر جانبدار حکومت ہے۔ حکومت تو غیر جانبدار ہوگی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کسی ایک پارٹی کسی ایک موقف کسی ایک نظریے کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ جو محمد مرسی صاحب اس وقت جو ہے اخوان المسلمین یا جو لارجر جو مسلم برادرہڈ کا پورا ایک لمبا سلسلہ کافی سالوں سے چل رہا اور وہ اس کو کر رہے ہیں، اور ابھی تک ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ حکومت تو صحیح چل رہی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو مخالفین ہیں جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں انہیں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کرنی چاہیے، لیکن انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آئندہ وقتوں میں ایسے تمام سارے اسٹیٹمنٹ سے اگر سیاسی نظام میں کہیں سے ڈی اسٹیبلائزیشن غیر استحکام کی صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ نہ تو موجودہ سرکار کو نہ مخالفین کو بلکہ پورے جمہوری نظام کو دھکا پہنچائے گی، لہذا انہیں اپنے تمام سارے بیانات بہت ہی سوچ سمجھ کے دینے چاہیے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اور آئندہ وقتوں میں اس کے نتائج کیا سامنے آئیں گے۔
جی مصطفی زیدی صاحب، جیسے کہ رضوان قیصر صاحب نے کہا کہ تمام جمہوری حکومتوں میں اور ظاہر ہے کہ جو بھی حکومت میجورٹی کی برسر اقتدار آئے گی اس کے کچھ نہ کچھ اپنے نظریات ہوں گے، اس کی پالیسی ہوگی، اس پالیسی اور اسی تھنکنگ کی بنیاد پر وہ اپنے پروسیس کو آگے بڑھائے گی، لہٰذا اپوزیشن کی طرف سے یہ مطالبہ کہ ایک غیر جانبدار اور کریڈیبل حکومت کا قیام کا مطالبہ انتخابات کے لیے یعنی پارلیمانی انتخابات کے لیے نامناسب معلوم ہوتا ہے، تو آپ کے خیال میں صورتحال کس طرف جائے گی اگر محمد مرسی کی حکومت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایسی کوئی حکومت تشکیل دی جائے؟
دیکھیے، ایسا ہے کہ مصر کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ کہ ابھی ایک سال نہیں ہوا محمد مرسی صاحب کو برسر اقتدار آئے ہوئے، اور شروع میں جیسا کہ لگ رہا تھا کہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے، تو ایسا ہوا نہیں، اور وہاں خاصے ہنگامے اس دوران میں ہوئے، اس میں ظاہر ہے کہ باہر کے لوگوں کا بھی کافی ہاتھ ہے، اسرائیل ہے اس میں، امریکہ اس کے پیچھے ہے، اور مصر جو کہنا چاہیے کہ ٹورزم کی بنیاد پر ان کی آمدنی جو ہے وہ بڑی بنیادی طور پر ایک ان کی بہت بڑی آمدنی جو ہے ٹورزم کے ذریعے تھی، وہ اس پر بھی اثر پڑا، ظاہر ہے کہ مغرب ممالک اور جو ہے امریکہ خصوصاً ادھر اسرائیل یہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں پر کہنا چاہیے کہ ایک اسٹیبلشڈ اور اسٹیبل حکومت آئے، اور اسی لیے وہ ہنگامے بھی کروا رہے ہیں، لیکن یہ کہ ساتھ ہی ساتھ وہ عناصر جو کہ انتہا پسند ہیں مصر میں ان کا بھی رول جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں رہا ہے، اور ادھر محمد مرسی صاحب جو ہیں وہ بھی یعنی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بڑے شش و پنج میں پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی واضح پالیسی یا کہنا چاہیے کہ ایک مضبوط اور محکم کوئی فیصلہ وہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور وہ بیک وقت دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کر شاید چلنا چاہتے ہیں، کچھ اپنے ان کے یہاں $6 بلین کا تو ان کو اس وقت جو ہے وہ ان کے ڈیٹس ہیں، جو بہرحال یہ ایسی صورتحال ہے کہ اس میں یعنی اگر مسلم ممالک میں اتحاد ہوتا تو بڑی آسانی سے اس کو پورا کیا جا سکتا تھا، بجائے اس کے کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ اپنی عیاشیوں میں یہ پیسے خرچ کرتے، وہ مصر کی مدد کر سکتے تھے، ایران جو ہے بڑی حد تک مدد کے لیے تیار ہے، لیکن یہ کہ یہاں کس سے وہ کہنا چاہیے کہ ریلکٹنٹ ہیں تھوڑا سے، بہت زیادہ نہیں لیکن یہ کہ تھوڑا بہت تو وہ ہے، بہرحال اس کے وہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت جو شام کی صورتحال ہے اس میں بھی پالیسیاں جو ہیں وہ ایک عجیب شش و پنج میں وہ لوگ مبتلا ہیں، اور جو ان کی کہنا چاہیے کہ اس وقت اقتصادی صورتحال ہے وہ بہت ہی خراب ہے اس وقت، اور یعنی کنزیومرز جو ہیں وہاں کے وہ بھی اس وقت پریشانی میں مبتلا ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، انفلیشن بہت زیادہ ہے، ڈیٹس بہت زیادہ ہیں، اور یعنی اس وقت آئی ایم ایف اور ادھر جان کیری صاحب جو ہیں وہ آئے وہ بھی اپنا پریشر ڈال رہے ہیں، کیتھرین ایشٹن جو ہیں وہ ایو کی سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ بھی آ کے انہوں نے بھی اپنا پریشر ڈالا ہوا ہے، تو اس وقت بڑی گمبھیر صورتحال ہے مصر میں، اور اس سے ان کو بہرحال نکلنا ہوگا، اور اب یہ جو آپ نے سوال کیا کہ وہ اگر نہ کریں تو کیا ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ اس میں یہ لوگ ہنگامے تو کرنے کی کوشش کریں گے پوری پوری، لیکن یہ کہ یہی موقع ہے کہ محمد مرسی صاحب جو ہیں وہ اپنی طاقت اور اپنا زور اور اثر دکھائیں اور درست فیصلہ کر پائیں۔
رضوان قیصر صاحب، جیسا کہ زیدی صاحب نے فرمایا کہ محمد مرسی صاحب جو ہیں ان کی طرف سے ملک کی صورتحال کے حوالے سے بہت کوئی واضح ٹھوس اور مستحکم فیصلہ یا بات سامنے نہیں آ پا رہی ہے، اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محمد مرسی صاحب جو ہیں وہ دونوں کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا مصر کی جو حکمراں سیٹ اپ ہے اور حکمراں جو جماعتیں اتحاد میں شامل ہیں، کیا ان کے درمیان جو ہے ملک کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں؟
محمد مرسی صاحب کی اپنی دقتیں ہو سکتی ہیں اور جو ہیں
جی،
لیکن جو مصر کے تازہ صورتحال ہیں اس کے تحت یہ کہا جا سکتا ہے کہ محمد مرسی دو کشتی میں چلنے کی بجائے ان کی طرف سے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے نیشنل ریکنسیلیشن کا ماحول کھڑا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ محمد مرسی کچھ اس طرح سے منتخب ہو کر کے نہیں آئے جہاں کہہ سکتے ہیں کہ مصر کی عوام کی 99% لوگوں نے محمد مرسی کے حق میں ووٹ دیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اپوزیشن اور دوسری جماعتیں ہیں ان تمام سارے لوگوں نے دست آزمائی کری، اور ابھی اس وقت جس طرح سے وہاں پر مرسی صاحب برسر اقتدار ہیں وہاں دقتیں ہیں
جی۔
وہاں کی آرمی یعنی وہاں کی جو فوج ہے اس کے سوال کو لے لیجئے، وہاں کا جو ایلیٹ ہے اس کے سوال کو لے لیجئے، اور وہاں جس طرح سے زیدی صاحب نے کہا کہ بیرون ممالک جو طاقتیں ہیں جس طرح سے ملک میں غیر استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان تمام سارے اگر مدوں کو لے لیجئے تو تقریباً سال بھر ہونے کو آ رہا محمد مرسی کے برسر اقتدار آنے کے بعد، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اوور آل کے حالات میں اتنے کرائسس سے مصری سماج کو نکال کر کے باہر لانا یہ اپنے آپ میں کم معاملہ نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ وہاں مسلمان اور قطبی جو عیسائی ہیں ان کے بیچ بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں، وہ تمام سارے لوگ جو سیاسی طور پر محمد مرسی کے مخالف ہیں وہ یہ کہیں گے جیسے ابھی آپ نے شروعاتی کلمات میں یہ بات کہی کہ وہ ایک خاص ڈائریکشن میں پوری سیاست کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام سارے پولس اینڈ پریشرز یعنی اتنے دباؤ کے تحت اگر محمد مرسی کام کر رہے ہیں تب ویسی حالت میں انہیں تو روزمرہ کی بنیاد پر روزمرہ کے بیسس پر ان کو یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ لگی ہوئی آگ کو بجھائے کیسے، بجائے اس کے کہ ملک کو کسی خاص ڈائریکشن میں لے جایا جائے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کو صبر کرنا پڑے گا تھوڑے اور وقتوں کے لیے جب محمد مرسی ایک ایسے مستحکم پوزیشن پہ ہوں گے جہاں مصر کو کسی خاص ڈائریکشن میں لے جائیں، اور جائے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جس تنظیم کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پورا ملک اسے اتفاق نہیں کرتا ہے، دیگر اور تمام سارے لوگ مصر کے اندر موجود ہیں، اور کیا ہم چاہیں کہ کوئی ایک جماعت پورے ملک کو ایک ڈائریکشن میں لے جائے؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت مناسب توقع نہیں ہوگی۔ کوشش یہ کرنا چاہیے، ہم سب لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ نیشنل ریکنسیلیشن کا ماحول کھڑا ہو، اور تب دیکھیں کہ مصر کے اندر سیاسی اور اقتصادی استحکام کیسے پیدا ہو پاتا ہے، تبھی مصر کی بقا اور اس کے مستقبل دونوں کا حق طے کیا جا سکے گا۔
جی بہت بہت شکریہ۔ زیدی صاحب، جیسا کہ رضوان قاسم صاحب فرما رہے تھے کہ نیشنل ریکنسیلیشن یا قومی اجماع اور اتفاق رائے کا ماحول مصر میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ کے خیال میں کیا دونوں طرف سے یعنی ان شرائط کو دیکھتے ہوئے کہ جو شرائط نیشنل سالویشن فرنٹ نے اپوزیشن کی رہنمائی کرتے ہوئے پیش کی ہیں، اور خاص طور پر ان دونوں رہنما جو اہم رہنما ہیں نیشنل سالویشن فرنٹ کے، محمد البرادعی صاحب، ان کا ماضی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور عمر موسیٰ صاحب، سب کے سامنے ہیں ان کا ماضی، ان دونوں حضرات جو کہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور اہم ترین قائد ہیں اس نیشنل سالویشن فرنٹ کے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے، کیا مصر میں نیشنل ریکنسیلیشن یا قومی اتفاق رائے کا ماحول پیدا ہونا فی الحال ممکن ہے؟
دیکھیے، حالات بہت مشکل ہیں اس وقت۔ پوزیشن یہ ہے کہ بہرحال ساری دنیا کو پتہ ہے کہ مصر میں اس سے پہلے جو ہے وہ ایک کہنا چاہیے کہ ایک بالکل آنکھ بند کر کے پٹھو حکومت جو تھی حسنی مبارک کی، وہ امریکہ کے اشاروں پر چل رہی تھی، اور وہی چیز جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں دوسری جگہوں پر بھی ہے کم و بیش، اور یہی دراصل امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز وہ چاہتے ہیں تاکہ اسرائیل جو ہے وہ محفوظ رہے اپنی جگہ پر، اور یہ بہرحال عوام کے کہ ایک بہت بڑے گروہ نے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید 95% 90% سے زیادہ لوگوں نے مخالفت کی اس نظام کی، اور بالآخر اس نظام کا تختہ الٹ دیا گیا. لیکن بہرحال وہاں پر دوسرے گروہ بھی ہیں، اور اخوان المسلمون شروع شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ کہنا چاہیے کہ ایک ماڈریٹ گویا مسلم برادرہڈ جو وہ خود اپنے کو وہ کہتے ہیں، تو وہ اس کی لائن پر وہ چلیں گے، لیکن آہستہ آہستہ اس میں بہرحال دوسرے جو سخت گیر عناصر ہیں وہ بھی آ گئے اس میں. اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، البرادعی اور عمرو موسیٰ اور یہ حضرات ہیں، ان سے ان کا ماضی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. عمرو موسیٰ تو خود وزیر خارجہ تھے، حسنی مبارک کے بعد میں خیر وہ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل ہوئے، تو بہرحال تھوڑا سا انہوں نے اپنا ماڈریٹ چہرہ دکھایا. لیکن خود ان کا یہ جو نیشنل سالویشن فرنٹ ہے، یہ ایک لوز قسم کا ایک مجموعہ ہے جس میں گویا بائیں بازو کے لوگ بھی ہیں، لبرلز ہیں، تو یہ سب ملے جلے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ان کی اسٹرانگ پوزیشن نہیں ہے. لیکن بہرحال اس وقت جو وہاں کے عیسائی ہیں مصر کے، وہ بھی اس وقت بہت سخت ڈرے ہوئے ہیں. 10% پورے مصر میں ان کی آبادی جو ہے وہ 10% ہے، تو یہ ایک بہت بڑا گروہ ہے ان کا، تو وہ بھی اس وقت خائف ہیں ان تمام حالات سے. تو ان سب چیزوں کو محمد مرسی صاحب کو سوچ سمجھ کے، اور اس کہنا چاہیے کہ اس وقت ایک اسٹرانگ مین کی ضرورت ہے مصر میں، اور اگر اسٹرانگ مین نہ ہو ثابت ہوئے یہ، تو شاید خدا نخواستہ جو ہے وہ پھر وہ اسی ڈھرے پر امریکنز اور مغربی ممالک جو ہیں وہ مصر کو شاید لے جائیں.
رضوان قیصر صاحب، میں ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آؤں گا. جیسا کہ زیدی صاحب فرما رہے تھے کہ مصر میں بہرحال ایک اسٹرانگ مین یا ایک مضبوط قیادت کی ضرورت ہے، جس کا فقدان انہوں نے محسوس کیا ہے اپنے تجزیے میں. آپ کے خیال میں کیا واقعی ایسا ہے کہ مصر کے اندر اس وقت قیادت کا بحران ہے، اور ایک ایسی قومی قیادت کی ضرورت ہے کہ جو ملک کو بحران سے نکال سکے، اور کیا محمد مرسی صاحب اس کے اہل ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں؟
کسی بھی شخص کی سیاست برسر اقتدار ہونا، پھر اس کی پالیسیاں، ان تمام سارے معاملات کو جج کرنے کے نظریے سے اگر آپ محمد مرسی صاحب کی حکومت کو دیکھیں تو بہت لمبا عرصہ نہیں بیتا ہے.
جی،
بہت سارے معاملات میں محمد مرسی صاحب نے جو پوزیشن لی ہے بین الاقوامی سطح پر، وہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو وہی کرنا چاہیے، وہ یہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ سیاسی عمل میں جب ہم اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو ہماری زبان ایک ہوتی ہے، جب برسر اقتدار ہوتے ہیں تو ہماری زبان دوسری ہوتی ہے. لیکن اتنی تمام ساری باتوں کو سامنے رکھنے کے باوجود اگر آپ محمد مرسی اور ان کی حکومت کا جو موقف رہا ہے اسرائیل کے سوال پر، فلسطینیوں کے سوال پر، فلسطینیوں کو جس طرح سے وہ کرائسس میں پھنسے اور اس سے نکلنا، دبا پہنچانا، دیگر اشیاء فراہم کروانا، اور یہ تمام ساری چیزیں ایسی تھیں جو انہوں نے بخوبی کیا. اگر کوئی اس وقت یہ سمجھے کہ نظریاتی بنیاد پر بالکل امریکہ اور مغرب کے تمام سارے لوگوں کے خلاف مہازارائی کر لیں محمد مرسی، تو وہ بھی جسے ہم انٹرنیشنل ڈپلومیسی کہتے ہیں اس کے نظریے سے ہی ایک اچھی بات نہیں ہوگی. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک ایسی پالیسی ہو جائے گی جس طرح سے عراق میں پچھلے دنوں 2003 اور اس سے پہلے کے دوران ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایسا موقف اپنا لیا جائے جس کو ہم برقرار نہیں رکھ سکتے ہیں. تو ویسی حالت میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی حاکم کو جو برسر اقتدار ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جانے جیسا ہے. اگر ان تمام سارے حالات کو مد نظر رکھ کر کے دیکھیں تو مجھے ایسا لگا کہ یہ صحیح ہے کہ محمد مرسی ایک انگریزی میں جسے کہتے ہیں ٹائٹ روپ واکنگ کر رہے ہیں، اور اس کے تحت یہ کوشش ہے کہ ایجپٹ کے اندرونی حالات بہتر رہیں. لیکن ایجپٹ کے اندرونی حالات کب بہتر رہیں گے؟ جب تک کہ تمام طرح کے موقف کو یکجا کر کے، اور جیسا پہلے کہا اپنی بات کو دہراتے ہوئے کہ نیشنل ریکنسیلیشن کا ماحول نہ کھڑا کر دیا جائے، تب تک وہاں کی سیاست اور جو تازہ تازی جو جمہوری نظام قائم ہوا ہے اس کے خلاف چلا جائے گا اگر ہم یہ نہ کریں، اور جو محمد مرسی کر رہے ہیں. لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بین الاقوامی سطح پر وہ تمام ساری طاقتیں ایجپٹ کی مدد کریں، مصر کی مدد کریں، جیسے ایران بھی کرنا چاہتا ہے، تو سیاسی طور پر اور اقتصادی طور پر اس وہاں استحکام پیدا ہو، نیشنل ریکنسیلیشن کا ماحول ہو، تمام قسم کی آوازیں جو میدان سیاست میں ہیں ان سب کو تھوڑی تھوڑی جگہ ملے اور پھر ایجپٹ کو آگے لے جایا جائے، بجائے اس کے کہ کسی خاص موقف یا کسی خاص سیاسی پارٹی کو. میرا یہ نظریہ ہے جناب.
جی بہت بہت شکریہ زید صاحب. جیسا کہ ایک بار پھر انہوں نے رضوان قیصر صاحب نے بھی زور دیا کہ قومی اتفاق رائے کی وہاں اشد ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ مصر میں ابھی جمہوریت بہت ہی نوخیز ہے اور نوپا ہے، اور ظاہر ہے کہ اداروں کے استحکام میں بہت وقت درکار ہوگا کہ جب کہیں جا کے جمہوری ادارے مستحکم ہوں اور سسٹم کو ایک خاص سمت و سو اور جہد دی جا سکے. ظاہر ہے کہ اس میں میڈیا کا کردار ہے، سیاستدانوں کا کردار ہے کہ وہ رائے عامہ کی تشکیل کریں اور ان کا کنسنسس ڈیولپ کریں کہ وہ ایک ملک کو کس خاص اور سمت میں لے جانا چاہتے ہیں، اس کی حمایت. ظاہر ہے کہ اس میں بہت ٹائم لگے گا ظاہر، لیکن ظاہر اختلاف رائے موجود ہے. اس اختلاف رائے کو دور کرنے کے لیے یقیناً اجماع اور اتفاق رائے کی ضرورت ہے. تو کیا مصر کے اندر اب ایک قومی حکومت کی تشکیل ضروری محسوس کی جا رہی ہے، اس کا احساس کیا جا رہا ہے کہ جس میں یعنی ایک ایسی پارلیمنٹ، ایک ایسی حکومت تشکیل پائے کہ جس کے اندر تمام مکاتب فکر کی نمائندگی موجود ہو؟
دیکھیے، جس نہج پر اس وقت وہاں کی سیاست جا رہی ہے، شاید اس میں یہی ہو. ممکن ہے کہ بہت جلد یہ نہ ہو مستقبل قریب میں، لیکن شاید کچھ ہنگاموں کے بعد مستقبل بعید میں شاید یہ کام بہرحال انہیں کرنا پڑے. حالانکہ بہرحال یہ اوور آل آپ اگر اس پوری سچویشن کو مسلم ممالک کے دیکھیں، اور خصوصاً مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں، اس میں جو صورتحال دوسری جگہوں پر ہے اس کا جو ہے بہت گہرا اثر جو ہے مصر پر ہے. مصر گرچہ خود ایک بہت ہی مضبوط ملک ہے، لیکن یہ کہ بدقسمتی سے وہاں کے حکمران جو ہیں وہ بڑے کمزور رہے اس سے پہلے، اور پھر اسی نہج پر وہ اس کو گھسیٹنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ بہرحال وہاں کی اکثریت عوام کی جو ہے ان کا ایسپریشن یا امنگیں ان کی کچھ اور ہیں، اور وہ ان کو کسی اور نہج پہ لے جانا چاہتے ہیں.
بہت بہت شکریہ مصطفیٰ زیدی صاحب اور رضوان قیصر صاحب، نئی دہلی اسٹوڈیو میں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.